نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. آج الحمد للہ آپ 26واں پارہ شروع کر رہے ہیں اللہ ہی کی توفیق سے. تو سورہ احقاف آج شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آیت نمبر 1 سے 20 تک آج دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا شروع جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے جو سورہ الجاسیہ کی پہلی آیات تھی، یعنی حامیم سے. حامیم حروف مقطعات، ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ہمیں بتایا گیا، لہٰذا ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے. واللہ عالم. تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ العزیز الحکیم، اور آپ کو میں نے بتایا تھا تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ بڑی اہتمام کے ساتھ نازل کیا. اور کس کی طرف سے یہ آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور ہم نے یہ بھی پچھلے پارے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں آئی، کہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، جب کتاب کے نزول کے ساتھ ان صفات کی کیا ضرورت تھی. اصل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب اس کے پاس سے آئی ہے جو بہت قوت والا ہے، بہت زور والا ہے. وہ اگر ڈھیل دے رہا ہے، کسی کو پکڑ نہیں رہا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے، پھر بھی کسی کے اوپر سزا نہیں آتی، پھر بھی کسی کی پکڑ نہیں ہوتی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. وہ پورے زور والا ہے، پوری قوت والا ہے، اور وہ حکیم ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اور یہ بھی مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے الفاظ، اپنے معنی کے اعتبار سے تمام کتابوں پہ غالب ہے، اور بہت حکمت والی یہ کتاب ہے. جو ظاہر ہے جس کی طرف سے آئی ہے وہ عزیز ہے، تو اس کا کلام بھی عزیز ہے. وہ حکیم ہے، تو اس کا کلام بھی بے شمار حکمتوں پہ مبنی ہے. جتنی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، جو واقعات ہیں، جو مثالیں ہیں، ان میں اتنی حکمتیں ہیں، اتنی وزڈم کی باتیں ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ جتنا جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس میں کتنی حکمت ہے. ہم غور و فکر کریں تو. اور عزیز کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، وہ جس کو کسی سے ایبسلیوٹ پاور کا مالک ہے نا، ایبسلیوٹ اختیار کا مالک ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے. کوئی کسی سے نہ مشورہ لینے کی ضرورت، نہ اجازت لینے کی ضرورت، نہ پوچھنے کی ضرورت. کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اس کے اختیارات کی، کہ بس اتنا تک ہے اس کی پاور میں، اس سے آگے نہیں. یہ نہیں ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، وہ ہے ذات العزیز، اس زبردست کی طرف سے. اچھا، بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ابھی پچھلی صورت میں بھی ہم پڑھ کے آئے، اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھا تھا. ایک بار بتا دینا کافی نہیں تھا؟ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ یقین ہو کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہی ہوں. معمولی بات نہیں ہے یہ، چھوٹا موٹا ایسے ہی کسی لکھاری کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کسی ایسے ہی کسی حکمت والے بندے کی، کسی سائنسدان کی، کسی اس کی، وہ باتیں نہیں ہیں. یہ وہ رب ہے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. اور بار بار بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اب یہ آپ کو خبریں بار بار سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، ایک ہی خبر سناتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک دفعہ سنائیں دن میں اس کا اثر، اور ایک ہی خبر بار بار چلا کے، بار بار چلا کے، تو آپ سارا دن اگر وہی خبر دیکھتے رہیں، آپ کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہی بات کو مسلسل ہیمرنگ کیے جاتی رہے اگر آپ کے ذہن پہ، تو اس کا اثر بہت فرق ہوتا ہے نا، بجائے ایک دفعہ ایک بات کہنے کے. वो बात बार बार इसलिए कही जा रही है कि इसको मामूली ना समझो, ये अल्लाह का कलाम है, ये जहन में बात बिठा लो, ये कभी भूलना ना, ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो ये किसका कलाम है, ये तुम्हारे जहन में रहे, ये सोच के पढ़ना। और जब इंसान ये सोचता है ना, खुद ब खुद उसका दिल झुक जाता है इन आयतों के सामने, खुद ब खुद वो इनके आगे यानी घुटने टेक देता है, फिर समय ना वाताना खुद ब खुद करता है। मा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, हम नहीं पैदा किया हमने आसमानों को और जमीनों को और जो कुछ इनके दरमियान है जितनी चीजें हैं, मगर हक के साथ, सब चीजें हक के साथ पैदा की हैं। आसमान और जमीन के दरमियान की चीजें कौन कौन सी हैं? आग, मट्टी, पानी, हवा, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, मलाइका, जिन्नात, जितनी चीजें हैं इन सब को अल्लाह ने हक के साथ पैदा किया। यानी एक मतलब तो यह है कि किसी पर्पस से पैदा किया, आबस नहीं है, ये बेफायदा नहीं है, किसी हिकमत से बनाया। हर चीज की कोई हकीकत है, हर चीज का कोई पर्पस है, ऐसे ही है, हैज़र्ड नहीं कि बस एक खलंडरे का खेल हो कि बस, जैसे कुछ मजाहिब के अंदर ये समझा जाता है कि अल्लाह ताला माफ करे तो बस अस्तग़फ़ार के नाउज़ु बिल्लाह के, जैसे कोई बच्चा खेलता है तो वो कोई खिलौने उठाया, एक उठाया फिर उससे जी भर गया उसको फेंक दिया, फिर दूसरा उठाया फिर उससे जी भर गया फिर उसको उठा फेंक दिया, कभी किसी को उठाता है कभी किसी को उठाता है फिर उसको फेंक देता है, इस तरह नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ने भी कभी किसी को अरूज दे दिया, कभी जवाल दे दिया, कभी कौमों को चढ़ा दिया ऊपर, कभी उनको गिरा दिया, कभी किसी को कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दिया और कभी किसी को बादशाह बना दिया, तो वो भी इसी तरह पता नहीं खेल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसकी हर काम हिकमत पे मबनी है, उसका ऐसे ही हैप हैज़र्ड काम नहीं है, कोई अलर्ट अप काम नहीं है उसके। तो ये आयत बताती है कि ये अल्लाह ताला की हर एक काम के अंदर हिकमत पोशीदा है, उसके पीछे कोई कोई मकसद है। आप देखें हम सूरह आले इमरान में पढ़ते हैं ना, जो सुबह तहज्जुद के वक्त में पढ़नी होती हैं आयतें, तो उनमें ना अल्लदीना यस्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुउदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उठते बैठते लेटते, तो आसमान और जमीन की पैदाइश पे वो जब गौर करते हैं, जब गौर करते हैं ना तो फिर पता है उनके मुंह से क्या निकलता है, रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सारा बेकार तो नहीं पैदा किया, इतना कुछ बना के ऐसे ही भला बेकार पैदा कर दिया। अब आप सोचे ना, मिसाल के तौर पे आप घर में कुछ काम करती हैं, कुछ बनाती हैं, आप बनाए जा रही हैं और टेबल पे रखे जा रही हैं, बनाए जा रही हैं टेबल पे रखे जा रही हैं, बहुत कुछ बड़े तमाम से आपने चीजें बनाई, बहुत अच्छी चीजें बनाई, सब बना, आपसे कोई पूछे क्यों बना रही हो, पता नहीं, किसके लिए बना रही हो पता नहीं, ऐसे ही बस बनाई चली जा रही, ऐसे कभी करते हैं आप? हम ऐसे बेकार बेमकसद काम नहीं करते, तो अल्लाह ताला से कैसे हम सोच सकते हैं कि वो बेकार बेमकसद काम किए चला जाएगा, ऐसे ही बस उसने इतनी बड़ी कायनात बना दी। आप देखते हैं कितनी खूबसूरती हैं, कभी गौर करते हैं आसमान की तरफ देखें, दरख्तों की तरफ देखें, परिंदों की तरफ देखें, इतनी ब्यूटी नजर आती है ना हर चीज में, एक कोई भी चीज आप ले लें उसमें एक एक ब्यूटी है, एक खूबसूरती है, रात की अपनी खूबसूरती है, दिन की अपनी अपना हुस्न है, तो ये सारी जो चीजें भला ऐसे ही अल्लाह ने बना दी, क्या जरूरत थी इतनी खूबसूरत कायनात बनाने की, इतना एहतमाम करने की, हर हर चीज इसमें रखने की, इतनी मखलूकात इसमें पैदा करने की, ऐसे ही नहीं, ये ऐसे नहीं है। जब वो गौर करते हैं तो कहते हैं अल्लाह, अच्छा बातिल जो है ना वो हक का ऑपोजिट है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया ना हर चीज को हक के साथ पैदा किया, वहां पे बताया कि वो कहते हैं अल्लाह बातिल नहीं पैदा किया, इसका मतलब हक से पैदा किया, इसका मतलब हर चीज का पर्पज है, और आप खोज लगाए ना हर चीज का आपको पता चलेगा कोई ना कोई, कोई चीज बेफायदा नहीं कुदरत के कारखाने में, हर चीज का कोई पर्पस है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, जब उनको ये बात समझ आती है ना हर चीज में कोई फायदा है, हर चीज के कोई ना कोई मकसदियत है, तो तब उनको पता चलता है जाहिर है अल्लाह ने ये कायनात में जब हर चीज का एक मकसद बनाया है انسان کا بھی کوئی مقصد ہوگا, اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کا امتحان لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اس لیے سجا دی کہ اس انسان کا امتحان لیا جائے, اس کے سروائیول کے لیے, اس کی سسٹیننس کے لیے بہت ساری چیزیں بنا دی, کیونکہ اس کو یہاں پہ سروائیو کروانا تھا, اس کو یہاں پہ رکھنا تھا, اس کے مطابق ہر چیز بنا دی جو اس کو سوٹ کرتی ہے, اس کی طبیعت کی ہے. تو یہ سب بنا کے اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے کہ اب کرتا کیا ہے, اس کا امتحان لینا مقصود ہے. ویسے انسان کے کتنی بڑی, ایک اللہ نے اس کو عزت دی ہے نا, کتنی بڑی تکریم ہے. اگر انسان غور کرے کہ میرے لیے یہ سارا کچھ بنایا, اتنا کچھ اللہ نے میرے لیے بنا دیا, تو بھلا وہ پوچھے گا نہیں کسی دن؟ اس خود ہی ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ پوچھے گا نہیں کسی دن کہ یہ جو اتنا کچھ تمہارے لیے بنا دیا, سب سجا دیا, سب کر دیا, پھر تم کیا کر کے آئے؟ آپ کے ہسبینڈ آپ کو $100 دے دیں, اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کیے, کہاں خرچ کیے. بچے کو آپ کوئی پیسے دے دیں, آپ ضرور پوچھتی ہیں اچھا کیا کھایا اسکول میں. اللہ پوچھے گا نہیں, اتنا کچھ تمہارے لیے بنا دیا, اتنا کچھ تمہیں دے دیا, کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تو پھر جب ان کو یہ سوچ آتی ہے نا کہ حساب کتاب ہوگا, ضرور اللہ پوچھے گا, پھر وہ فوراً کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار, اللہ پاک تو صرف تو ہی ہے, پھر ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لینا. ان کو پتہ ہے کہ یہ حساب کتاب ہونا ہے, وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چند دن کی زندگی ایسے ہی نہیں دے دی, مقصد کے لیے دی ہے, کسی اس آزمائش کے لیے دی ہے. تو اللہ آزمائش میں کامیاب کرنا, وہاں پہ آگ سے مجھے بچا لینا. اور دیکھیں دوسری بات کیا بتائی, اہم بات, کہ ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ بنایا, دوسرے یہ کہ وہ اجل مسمی, ایک ٹائم تک کے لیے بنایا, ایک مقرر مدت تک کے لیے بنایا, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تک کے لیے بنا دیا. آج سائنس بھی کہتی ہے, یہ ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کو نہیں بات معلوم ہو, لیکن یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا. اب وہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کبھی کہ سورج جو ہے وہ بجھ جائے گا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یا پھر پتہ نہیں شاید کوئی بلیک ہول ہو جائے, پھر اس کے اندر یہ زمین جا کے گر جائے, سارا ہمارا سسٹم چلا جائے اس کے اندر, یا سورج ہی ایک دن, کیونکہ وہ ایک ستارہ ہے, ستارے بلیک ہولز بن جاتے ہیں اور سب چیزیں سک کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے سورج ہی کر لے سب چیزیں سک اپنے اندر. تو مطلب ایسے انہوں نے مختلف اس کی بنائی ہوئی, مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت, موت ہی تو ہے نا, سب چیزوں کی موت کا نام قیامت ہے. تو یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ اس پرسپیکٹو سے نہیں بولتے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب کا ایک دن ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ختم ضرور ہونا ہے. اتنا تو یقین ان کو بھی آ گیا اتنی ریسرچوں کے بعد کہ ایک دن ضرور, یہ ایسے نہیں چلتا رہنا. تو جو سائنس کو بلیو کرنے والے بہت ہیں, تو وہ دیکھ لیں آج سائنس بھی کہہ رہی ہے ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمائی دیا کلو منا لیہ فان, ہر ایک جو یہاں پہ نا وہ فانی ہے, سب نے ختم ہونا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو قائم رہنے والی, جو چیز بھی باقی پیدا ہوئی ہے نا اس نے مرنا ہے, ختم ہونا ہے, تو اس نے بھی ختم ہونا ہے. تو اللہ نے یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا. اور آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں یہاں پہ ہر دن آئے دن کسی نہ کسی چیز کو موت آ رہی ہے نا, انسان کوئی مرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ پھل پودے مر رہے ہیں, کہیں پہ کوئی جانور مر رہا ہے, تو بھلا یہ زمین آسمان نہیں کبھی مریں گے؟ ان کو نہیں کیا موت آئے گی؟ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا سسٹم تو بہت ہی سینسٹیو ہے, جس طرح یہ زمین چل رہی ہے اور جیسے یہ کائنات, یہ جو پورا ہمارا سسٹم گھوم رہا ہے ہاں اپنی گیلیکسی میں, آپ اس سے خود ہی اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے یہ اتنا فائن وہ اس سے چل رہا ہے. تو چلانے والا جب تک چاہے گا چلے گا, اس کے بعد ختم ہے. لیکن والذین کفروا اما انذروا معرضون, لیکن کافروں کا کیا حال ہے, وہ انکار کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اس چیز سے جو وہ خبردار کیے جاتے ہیں اعراض برتنے والے, پھر بھی اس حقیقت سے منہ موڑے میں. اچھا اب وہ زمانے کے کافروں کو تو ہو سکتا ہے ان کو تو سائنس کا کوئی پتہ نہیں تھا, آج کے انکار کرنے والے ہیں وہ تو یہ بات سمجھے نا कि आज तो आपकी दुनिया का इल्म भी ये बता रहा है कि ये सब खत्म हो जाना है, आज तो दुनिया का भी इल्म बता रहा है, साइंस भी बता रही है कि हर चीज का उन्होंने निकाल लिया कि इसका ये पर्पज है, इसका ये पर्पज है, इससे ये फायदा है, ये इससे ये फायदा है, और हर चीज का पता चल रहा है कि ये इंसान की गिर्द घूमती है। सब चीजें जो है ना इंसान को बेनिफिट के लिए उसके लिए बनी है, उसको किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रही है। तो बताओ फिर इंसान को क्या करना है? तो ऐसे ही अल्लाह ने इतना एक ब्रिलियंट एक क्रिएशन बना के ऐसे ही छोड़ देनी है? बस ठीक है बना दी, बस कुछ भी नहीं, ना कोई फायदा ना नुकसान ना कोई ऐसी बात, बे मकसद काम अल्लाह ताला के नहीं हुआ करते। तो इनको देखो कि कोई अजल मुसलमा की फिक्र ही नहीं है, आखरत से इतनी बेरुखी है, मुआरिदून क्या है इराज बरतने वाले, उसकी परवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए सोचते ही नहीं है। अच्छा वो तो नहीं सोचते, जाहिर सी बात है, उन काफरों का तो जाहिर अकीदा ही नहीं है, वो इस बात को समझते ही नहीं है। लेकिन आपने देखा है कभी के काफिर ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जुबान से तो इनकार नहीं किया लेकिन उनके लाइफस्टाइल, उनके रवैये बिल्कुल 100% काफिरों से मैच करते हैं। जुबान के साथ तो ठीक है क्या ही देंगे कि हम मुसलमान हैं, मगर सिर्फ जुबान से दावा तो काफी नहीं है जब हलक से नीचे ही ना उतरे। आपने फोटोकॉपी मशीन देखी, फोटोकॉपी मशीन से आप 10,000 कॉपीज कर लें कलमे की तो क्या होगा, फोटोकॉपी मशीन मुसलमान हो जाएगी? क्या फर्क पड़ेगा उसको, कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर इंसान भी फोटोकॉपी मशीन की तरह ही बन जाए, सिर्फ मुंह से कलमा बोलता रहे, उससे आगे उसके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई उस कलमे का पता ही नहीं है, जहन्नुम का जिक्र आए तो हंसते रहते हैं, कयामत की हौलनाकियों का जिक्र आए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर जमाइयां लेते रहते हैं, ना जहन्नुम की बातें रुलाती हैं, ना कयामत का जिक्र उनको डराता है, तो उसका मतलब है उनको यकीन ही नहीं, ईमान ही नहीं है, क्योंकि एक दिन ये खत्म होगा और एक दिन कोई हिसाब किताब है या कुछ है, कुछ भी नहीं। और फिर भी वो सोचते हैं हमारा ईमान का तो कुछ कुछ नहीं बिगड़ा, बिल्कुल ठीक है, बस एक दफा कलमा पढ़ लिया काफी है, नियत कर ली भी हमने। अल्लाह अकबर। कुल अरअईतुम मा तदउन, क्या कह दीजिए, क्या तुमने देखा जिनको तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अरूनी मादा खलकू मिनल अर्द, क्या उन्होंने पैदा किया है जमीन में से, अम लहुम शिरकुम फिस समावात, या उनका कोई शेयर है आसमानों में, कोई शेयर रखते हैं आसमान में। ये तो बताओ अगर तुम ये सोचते हो कि किसी और कोई और भी इबादत के लायक है तो शिर्क पे एक सबूत मांगा है ना अल्लाह ताला ने, सबूत लेकर आओ, लेकर आओ कि ये बताओ कि भाई ठीक है अगर उनमें से किसी ने जमीन में कुछ पैदा किया, कोई दरख्त किसी ने पैदा किया हो, कोई कीड़ा बनाया हो, कोई परिंदा बनाया हो, कोई इंसान पैदा कर दिया हो, चलो इंसान नहीं कोई छोटी चीज ही पैदा कर ले, मक्खी पैदा कर दें, मच्छर ही पैदा कर दें, कुछ भी नहीं, या उनका कोई शेयर आसमानों में है, आसमानों की प्लानिंग में उसको बनाने में कोई हिस्सा है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इबादत में वो कैसे शरीक होगा? आप आसमान की तरफ देखें, सारा आसमान आपको नजर आएगा एक ने बनाया हुआ, किसी एक ने, कहीं कोई पैचेस नहीं नजर आ रहे कि ये किसी ने बनाया होगा, मुझे लगता है ये किसी ने, आप ये देख लें एक पेंटिंग में ही दो लोग हाथ लगाएं उसको तो किसी का किस तरह से, यानी ब्रश चलता है किसी का किसी तरह से चलता है कि कोई किस तरह का पेंट यूज करेगा, कोई किसी तरह से करेगा, पता चल जाएगा कि ये दो तीन हाथ लगे हुए इसको। एक बिल्डिंग कोई एक ठेकेदार बनाए, दूसरा हिस्सा दूसरा बनाए, तीसरा तीसरा बनाए, उसमें भी पता चल जाएगा इसका काम फर्क है, इसका फर्क है, इसका फर्क है। आसमान में जिस तरह की सिमेट्री है और जैसा एक जैसा है, क्या पता नहीं चलता इस एक ने बनाया हुआ, कोई इसमें साथ हिस्सेदार नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर अल्लाह के साथ कोई और शरीक है तो फिर दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया, कुछ तो बनाया हो उन्होंने, उनके कारनामे तो दिखाओ, जो तुम उनके आगे सज्दे करते हो जाके बताओ क्या क्या किया उन्होंने। ایتونی بھی کتاب من قبلی حاضہ، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، کوئی ریفرنس کے لیے، ٹھیک ہے قرآن کے علاوہ جو پچھلی الہامی کتابیں آئی ہیں، تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، اس میں سے کوئی آیت لا کے دکھا دو، کہیں کوئی لکھا ہو کہ بھئی کسی نے بنایا ہے، کسی اور کا یہ کارنامہ ہے. اچھا اگر ایسا نہیں ہے، او اثارت من علم، یا کوئی روایت، یا کوئی انسانی علم میں سے ہی کوئی ثابت شدہ بات لا کے دکھا دو، کوئی انسانی علم میں سے ہی کوئی بات دکھاؤ کہ کوئی ایسی بات تمہیں پتا ہو، کوئی ایسی چیز تمہاری معلومات میں آئی ہو، کچھ ایسی پروون چیز ہو، اس سے پتا چل رہا ہو. اور آثار کا مطلب جہاں تک لکیریں ہیں، تو حضرت ابن عباس نے اثارات من علم کی تفسیر میں فرمایا کہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ وہ زمین پر لکیریں ڈال کے کسی چیز کو معلوم کرتے تھے. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور کا بھی حصہ ہے، تو کوئی یا تو پچھلے انبیاء کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو، یا تم نے یہ جو زمین پہ لکیریں ڈال کے اس سے معلوم کرتے ہو چیزیں، یا تمہیں اس سے پتا چلا ہے یہ بات، یا تم کو کوئی کاہن نے بتائی ہے، یا تم نے کسی اور چیز سے ڈرائیو کیا ہے، کوئی نالج ہے تمہارے پاس. آخر تمہارا سورس آف نالج ہے کیا یہ؟ کون سا سورس آف نالج تم نے یوز کیا جس سے تمہیں یہ بات پتا چلی کہ کوئی پارٹنر ہے اللہ کے؟ کوئی تو سورس آف نالج ہونا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی صرف یہ کہہ دینا نہیں جی ہمارے باپ دادا بھی وہ بھی انہی کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے. آج آپ کسی مشرک سے پوچھیں کیا جواب ہے اس کے پاس اس چیز کا، کیوں ان کو پوچھتے ہو، کون سا پروف ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آئی، کوئی پیغمبر آئے، کوئی کہاں سے لا رہے ہو اس کا پروف؟ کوئی پروف ہی نہیں، بس ایسے ہی باتیں ہی ہیں، بس پیرنٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا پکا ٹھوس ثبوت ہے، اور وہ یہ قرآن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہمارا جو الحمدللہ کہ ہمارا جو دین ہے اس کی بیس بہت سٹرونگ ہے، کسی کے پاس ایسی بیس نہیں ہے. وہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح ہوا میں ہی اپنی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ان سے ثبوت پوچھیں گے، اسی لیے پھر وہ کتراتے ہیں، پھر کیا بات بتائیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سالڈ بات کر ہی نہیں سکتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ، پھر لاؤ کچھ دکھاؤ. کتنا کھلا چیلنج دے رہا ہے نا قرآن، اٹس اے چیلنج، لے کر آؤ دکھاؤ. اور یہ ہمیں کتنی ہمت ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں اتنے ڈرے رہتے ہیں. مسلمان کے پاس تو اتنی بڑی قوت ہے دلیل کی، قرآن نے جس طرح ہمیں دلیلیں سکھائی ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے اس طرح سے، پھر بھی ہم سہمے رہتے ہیں، پتہ نہیں اپنے دین پہ شرماتے رہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ہم ہی کچھ غلط کر رہے ہیں، باقی سارا جہان ٹھیک ہے. وہ جو بالکل بیس لیس لے کے گھوم رہے ہیں اپنے مذہب کو، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جس کو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ اس کو لے کے گھوم رہے ہیں اور بڑے آرام سے چل پھر رہے ہیں، اور اس کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور ہم شرما رہے ہیں. تو جئیں تو اس چیز کے کانفیڈنس کے ساتھ جئیں کہ جس کے اوپر میں ہوں وہ سچا دین ہے، میرے پاس جو دلیل ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. تو ان کے تو گھڑے ہوئے خود ہی کے عقیدے ہیں نا، خود ہی کے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں یہ سب. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو. اور اس سے زیادہ کون بھٹکا ہوا وہ ہو سکتا ہے؟ کس سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ بھٹکا ہوا وہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اس سے زیادہ شرارتی کون ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ سب سے زیادہ شرارتی ہے. یہاں پہ فرمایا اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ گمراہ ہے، سب سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان ہے. کون؟ جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہو، جو نہیں جواب دے سکتے اس کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی پکارتے رہو تو نہیں جواب دے سکتے. وہم ان دعائہم غافلون، بلکہ جواب کیا دینا ہے ان کو، تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پکار رہا ہے کوئی، وہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں. اب یہ وہ شرک ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا بہت آخرت پہ پوری طرح اس کو ڈینائی تو نہیں کرتے, اس کے منکر تو نہیں ہے, کسی نہ کسی درجے تک اس کو مانتے تو ہیں, لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک اور راستہ نکال لیا. اب وہ راستہ کیا ہے کہ یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, ہماری شفاعت کریں گے, ہم بس ان کے مزاروں پہ, ان کے آستانوں پہ یا ان کے آگے سجدے کر لیں, چاہے کوئی پیغمبر ہے, چاہے کوئی اولیاء اللہ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ہم جائیں گے بس ان کو پکاریں گے, چاہے کوئی دیویاں ہیں وہ بس ہمارے وہاں پہ بھی ہمیں پار کرا دیں گے, دنیا کے بھی ہمارے کام کرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو تو صحیح, اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا کہ اللہ کو جو مانتا ہو یا اللہ کو کی طاقت کو جانتا ہو, کیونکہ وہ لوگ کافر بھی کہتے تھے کہ یہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ کس نے یہ تخلیق کیا ہے, آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی ہے, تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے, ظاہر ہے کسی اور کا نام تو لے ہی نہیں سکتے تھے, کیسے کہتے کہ فلاں نے بنایا, کیونکہ وہ جو بت بنائے تھے وہ بھی اپنے نیک لوگوں کے تھے, ان کو بھی اپنے سامنے پیدا ہوتے دیکھا, مرتے دیکھا, کیسے کہہ دیں گے کہ انہوں نے پیدا کیا. تو فرمایا کہ دیکھو جیسے وہ شیئر نہیں رکھتے نا تخلیق میں, وہ انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی, ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے, تو جب اللہ کی اتنی طاقت کو تم مانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے جس کے پاس بھی تم جا کے اس کو پکارتے ہو, خواہ وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے, چاہے بت ہے چاہے قبر ہے, چاہے کوئی مزار ہے, چاہے کچھ بھی ہے, تم جب وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے پکارتے ہو وہ تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے. پتھر کا بت تو ظاہر ہے وہ کیسے سنے گا, قبر میں پڑا ہوا انسان وہ دنیا سے جا چکا ہے وہ کیسے سنے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں, یا تو اگر نیک روح ہے تو علیین میں اور بد روح ہے تو سجین میں, اور علیین آسمانوں میں ہے جگہ, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, اب یہ ہم زندہ ہیں نا تب بھی دوسرے کمرے سے کوئی بولے, کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں سنتا نہیں ہے, اور کہاں آسمانوں کے اوپر وہ روحیں ہیں اور وہ سن لیں گی کہ یہ کیا پکار رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, قیامت تک بھی پکارتے رہیں گے ان کو نہیں پتا. یہاں پہ یہ دعائیاں دے رہے ہیں, ان کو واسطے دے رہے ہیں, ان کے نام کی نظر نیازیں دے رہے ہیں, ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, چادریں چڑھا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ کر کیا رہے ہیں. اگر اولیاء اللہ میں سے کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعلیٰ درجوں میں ہے. اگر وہ ملائکہ کے بت بنائے ہوئے کسی نے تو ملائکہ تو بزی ہیں اپنے کاموں میں, ان کو تو کیا خبر ہے کہ یہ ادھر ہمارے پیچھے یہ کیا کرنے لگے ہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور یہ ادھر ان کے ناموں کی منتیں مان رہے ہیں, دیگیں چڑھا رہے ہیں, دھاگے باندھ رہے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کے جو کسی کو جا کے پکارتا ہے, کسی کو کسے کچھ مانگتا ہے, تو وہ قیامت تک اس کی پکار سن ہی نہیں سکتا, دینا اس نے کیا ہے سن بھی نہیں سکتا, اور یہ سب سے بڑا گمراہ ہے. آج آپ دیکھیں کتنے ہی سارے مسلمان اس شرک میں مبتلا ہے, بے شمار مسلمان اس شرک میں مبتلا ہیں. ہم پھر سورہ فاتحہ میں جھوٹ بولتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یہ جھوٹ ہے. پھر آپ تو نہیں کرتے, اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو جا کے پکارتے ہیں تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس کا پتہ ریالٹی میں پتہ کب چلتا ہے, یہ اچھے حالات میں نہیں, یہ ہم بیٹھے ہوئے آرام سے مزے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اس میں سارے ہی بہت توحید والے ہوں گے. جس وقت انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی اتنی پریشانی آ جاتی ہے, یا کوئی اس کے اندر ایسی ڈیزائر ہے جو وہ چاہتا ہے کہ بس پوری ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی کی اولاد نہیں ہے وہ چاہتا ہے میری اولاد ہو جائے, کوئی بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے بس صحت مل جائے کسی طرح, اس کے گھر والا چاہتے ہیں بس کسی طرح یہ بچ جائے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کسی کا کام پھنسا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس یہ میرا کام ہو جائے, یہ میری مشکل آسان ہو جائے, تب اصل امتحان آتا ہے کہ اب یہ کرتا کیا ہے. तब आप किधर जाते हैं, तब किधर माथा टेकते हैं, तब किधर धागे बांधते हैं? उनके पास जो जानते ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे सकते, क्यामत तक नहीं सुन सकते। ये ऐसा ही है, मिसाल के तौर पे मैंने अगर अपना फोन लगवाना है तो मैं बिजली के महकमे में चली जाऊं और जाके वहां पे एप्लीकेशन दे आऊं कि मुझे मेरा फोन लगा दे। सारी जिंदगी नहीं फोन लगेगा, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं है ना। तो आपने कनेक्शन तो अल्लाह से बनाना था, अब उनके आस्थानों पे चलेगा। और ये कितनी क्लियर आयत है, मुझे नहीं समझ आती कि इसके बाद भी अगर हमारे पास कोई यानी एक्सक्यूज है तो फिर क्या कहेंगे? और सिर्फ इसको बुतों पे ले लेना, मिन दूने ला में कोई भी जिसको भी पुकारे अल्लाह के सिवा, यहां पे कहां लिखा हुआ बुत? कहीं लिखा? कहा गया जो पुकारता है अल्लाह के सिवा। अच्छा, फिर बाकी तो लोग जाहिर सी बात है जो बिल्कुल जाहिल है उनको तो नहीं समझ आती, लेकिन जो अब थोड़े होशियार हो गए वो फिर कहते हैं नहीं हम थोड़ी इनसे मांगते थोड़ी हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, हम तो ये कह रहे हैं। तो बात यह है कि यहां पे तो साफ ही कह दिया गया हमारी आपके आगे भी कब? जब वो सुनेंगे तो फिर ही उनके आगे होगी ना, वो तो सुन ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया अब सुन ही नहीं सकते। तो जब सुन ही नहीं सकते तो वो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि कुफारे मक्का का भी ये यकीदा था कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के आगे। वो कब कहते थे कि इन्होंने सब कुछ बनाया है और यही बना सकते हैं? और ये वो कहते थे ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमें बचाएंगे। उनका अकीदा अगर समझ लेना आप तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आज का शिर्क बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो आज देखें, जैसे मिसाल के तौर पे अब नादे अली के कार्ड्स हैं, उसमें दुआ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है इसमें? अरबी में लिखी हुई है। एक तो हमारे लोगों को समझ भी नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, तो जब कोई दे देगा कि आप ये पढ़ें तो बड़े मजे से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है क्या लिखा है। बस इससे भाई बड़े इसके फायदे हैं, ये है, ये तो बस आजमाई हुई चीज है। जिसने इस वजीफे को किया ना उसकी बस पूरी हो गई, इतना कहना ही काफी हो जाता है हमारे लिए। ये बात कोई कह देना उसके बाद चाहे जो मर्जी करवा लो। अच्छा, वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि पुकारो अली को, वो जो उनकी मुसीबतों को दूर करने वाला है, और तुम उसको अपनी मुसीबतों में अपना मददगार पाओगे और हर गम और फिक्र में उसको दूर करने वाला पाओगे। तो या रसूलुल्लाह, आपकी नबुवत के तुफैल, आपकी विलायत के तुफैल ये काम हो जाए। तो अब आप ये देख लें कि इसके अंदर सारा शिर्क ही शिर्क है। क्या मांग सकते हैं? चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, उनसे भी नहीं मांग सकते। और उनके भी मकामात अल्लाह के नज़दीक, जिन मकामात पे अल्लाह ताला ने पैगंबरों को रखा हुआ है, वो मकाम बहुत ऊंचे हैं अल्लाह के हाँ, वो बहुत ऊंचे मकामों पे हैं। ये नहीं है कि वो अपनी कब्र में जिंदा बैठे हैं और आप वहां पे जाके कहें कि या रसूलुल्लाह मेरे ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किलात हैं, तो वो सुन रहे हैं वहां पे और वो अल्लाह ताला वो कह देंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये भी शिर्क हो गया ना, किसी को नहीं पुकार सकते अल्लाह के सिवा। अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर ताकीद करके जाते, मेरी कब्र पे आके मुझे पुकार लिया करना, मैं खुद ही तुम्हारी सिफारिशें करा दूंगा। जहां पे शिफात करा सकेंगे वहां पे बता दिया कि मैं वहां पे शिफात कराऊंगा और मेरी शिफात इन इन लोगों के लिए होगी जो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बताया है ना। कहां पे ये है कि उन्होंने कहीं फरमाया हो कि मेरी कब्र पे भी आके कुछ बोलना तो मैं तुम्हारी वहां पे उसकी भी सिफारिश कर दिया करूंगा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छुपाई नहीं, और आप अपनी उम्मत के बहुत ज्यादा खैर ख्वाह थे। जो शख्स अपनी उम्मत के लिए रात भर खड़ा रह के रोता रहे और दुआएं करता रहे, क्या वो ये बात छुपा के चले जाते? इतनी बड़ी खैर की बात, ये हमें वहां से मिल सकता था और हमें महरूम कर दिया गया। कुछ तो अक्ल का मुजाहरा करे इंसान। تو مانگ صرف اللہ سے سکتے ہیں. جب کسی قبر کے سامنے بھی کھڑے ہوں اور اس مردے کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں, جانے والے کے لیے دعا کریں, تب بھی اس قبر کی طرف منہ کر کے نہیں دعا کر سکتے, قبلہ رخ ہو کے منہ دعا کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو مزار دکھائے جاتے ہیں اور قبروں میں, اور آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ہے, لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور ہم سب اس کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, سب قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرتے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبلہ رخ منہ کر کے دعا کریں, قبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کے. تو وہ کچھ نہیں جانتے. بلکہ کیا ہوگا, اذا حشر الناس, جب جمع کیے جائے. حشر کیا ہوتا ہے, کسی جماعت کو اس کے ٹھکانے سے نکال کے ایک جگہ جمع کر دینا, اس کو کہتے ہیں حشر. تو جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, کانو ہوں گے وہ ان کے لیے آدان, دشمن ہوں گے. کون؟ یہ جن کے سے مانگتے تھے, دعائیں کرتے تھے, جن کے آگے کھڑے ہوتے تھے, قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے. کیوں ہوں گے دشمن؟ چاہے وہ کوئی اولیاء اللہ ہیں, چاہے وہ کچھ ہیں, کیوں دشمن بن جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے ہماری بھی یہاں پہ تم نے رسوائی کروائی, ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہم سے آ کے مانگنا؟ کیونکہ اس دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا, تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے پوجنے لگ جانا میرے بعد. آپ سوچیں, اولیاء اللہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا؟ اولیاء اللہ کا تو درجہ پھر نیچے ہے, پیغمبر سے بھی سوال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا. سورہ مائدہ میں ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, انت قلت للناس اتخذونی و امی آلہا, کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ کتنی امبیرسنگ سچویشن ہوگی نا, کہ تمام خلق موجود ہے, اس وقت ان بزرگ ہستیوں کو, ان اولیاء اللہ کو اس طرح سے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو وہاں پہ تو وہ دشمن بن ہی جائیں گے نا. اور کیا کہیں گے, وہ کانوں کی عبادت ہی ہم کافرین, وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. وہ کہیں گے وہ تو بےچارے جانتے ہی نہیں کہ یہ لوگ ایسے آگے کرتے تھے, تو ان کو کیا پتا کہ یہ ہمارے پاس دعائیں کر رہے تھے, یہ ہم سے کچھ مانگ رہے تھے. وہ تو منکر ہو جائیں گے, کہیں گے ہمیں کہاں پتا ہے, ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ یہ پیچھے کیا کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا قصے جوڑ لیے تھے, کیا کیا کہانیاں بنا لی ہوئی تھی. آج آپ دیکھیں ہر مزار کے ساتھ کوئی نہ کوئی قصے مشہور کر دیے گئے ہیں, جی یہ ان کی خواب میں آئے تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا میرے یہاں پہ اتنی لائٹیں لگاؤ پھر ایسے ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر فلاں یہ چیز میرے یہاں پہ پڑا کرو تو پھر ایسے ہو. کتنے قصے ہیں, اتنے قصے مشہور کیے ہوئے ہیں, کسی کے خواب میں آ گئے, کسی کے کچھ آ گئے, اس طرح سے کر کے قصے مشہور کر دیے. اچھا ایک بات, عبادت بھی, عبادت ہی ہم کافرین, ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. عبادت کا مطلب کیا یہاں پہ؟ عبادت صرف وہی نہیں ہے ہم کہیں گے ہم تو نہیں ان کی عبادت کرتے, ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے مراد دعا بھی ہے. دیکھیں پیچھے پکارنے کی بات بھی آئی نا. عبادت میں نے آپ کو دعا کے اس میں لیکچر میں بھی آپ نے سنا ہوگا, دعا کیا ہے؟ مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت ہی ہے, اٹ سیلف عبادت ہے. کسی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے. تو اگر کوئی کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس سے مانگتا ہے, تو یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. تو ہم تو خیر اس سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں, ہم تو سجدے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. قبر کے آگے باقاعدہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں, نزاروں پہ باقاعدہ سجدے ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کے پر مسجد بنانے سے بھی منع فرمایا, اور آپ ہر قبر پہ دیکھیں تو مسجدیں بنی ہوئی, اور ماشاءاللہ ایسے ان کو قبر رکھ دی جاتی ہے کہ قبلہ رخ بھی وہی ہو جائے اور قبر کا رخ بھی وہی ہے, تاکہ قبر کے آگے بھی سجدہ ہوتا رہے. چلو 2-in-1 ہو گیا, ان کو بھی راضی کر لو, اللہ بھی راضی ہو جائے. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت مسلمان ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اور کیا یہ شرک کی خباستیں ہیں کہ جو آج ہمیں بھگتنے پڑے نا, کہ منہ سے بولتے ہیں کلمہ اور عمل سارے شرکیاں, جگہ جگہ شرک ہو رہا ہے. یعنی اس قدر یہ کامن ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سڑک سے گزریں اپنے ملکوں میں, تو آپ کو سڑک کے ساتھ اور نہیں کوئی بڑے کا بزرگ کا نہیں تو کوئی چھوٹے موٹے ہی کسی کا وہ مل جائے گا, کہ چلو چار جھنڈیاں لگا کے وہاں پہ ایک چار دیواری کر لی, وہ پتہ ہی نہیں کس کی قبر ہے کون نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, بس وہاں پہ ایک سبز چادر بچھا دی اور اوپر پھول چڑھا دیا, اور پھر لوگ چلو آتے جاتے, جو کوئی بس سٹاپ ہے یا کچھ ہے تو چلو لوگ آتے جاتے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے, کچھ چندہ ڈال دیا کریں گے, ہمارا بھی کام بن جائے گا. ये तो एक कारोबार बन गया है, और लोगों को है कि अल्लाह तो बड़ी दूर है, चलो ये तो करीब ही है, इनसे ही मांग लो। इस चीज को, इन आयतों को लेकर और इनको फैलाएं, इनको लोगों तक पहुंचाएं, इनको बताएं। बाकायदा हमारे यहाँ रमजान वगैरह में तरावी के लिए खास तौर पे ऐसी जगहों को चूज किया जाता है जहां पे कोई मज़ार भी है, वहां पे खास तौर पे तरावी पढ़ने जाते हैं। पता नहीं वहां पे शायद ज्यादा कोई बख्शिश हो जाती है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे शिर्क से, शिर्क कभी माफ नहीं होगा। अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क का शुबा भी किसी चीज में हो जाए तो वो भी ना करो। हम कहते नहीं, हम इनसे तो नहीं मानते, हम तो वैसे ही देख देने आए। क्यों, वहां पे ज्यादा देख दी जाती? आस्थानों पे तो वैसे ही मना किया गया, जहां पे आस्थाने हैं वहां पे कोई चीज जिबा ना करो, वो भी हराम है, क्योंकि इनके नाम की अगर दे रहे हो, अल्लाह के नाम की कोई चीज है। हम कहते हैं हम गरीबों को खिला रहे हैं, गरीब सारी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ वहीं पे है। असल हमारा मकसद क्या होता है, दिल में जो चोर है ना, अपने आप से इंसान सच बोले, दिल में बात ये होती है कि ये कब्र वाले हमसे राजी हो जाएं, क्योंकि हमने इनके मिजार पे आके दिया ना, ये हमसे राजी हो जाएं। तो ये हमसे राजी हो गए तो फिर बस हमारे भी ये खुश हो जाएंगे, ये अल्लाह वाले हैं तो ये अल्लाह वाले हैं, खुद भी पार जाएंगे जब, तो हमें भी साथ ले जाएंगे। आखिर हम इनके यहाँ पे आके देगे चढ़ाते रहे। खास तौर से लोग यहां से पैसे भेजते हैं कि वहां पे हमारे तरफ से देख चढ़ा देना, खास तौर पे उस मिजार पे। क्यों, कहीं और कोई गरीब नहीं है, उसी मिजार पे क्यों? ये दूसरों से छुपा सकते हो, इंसानों से छुपा सकते हो, अल्लाह से कैसे छुपाओगे? ये जो अंदर छुपे हुए हैं ना जज्बात, अल्लाह को पता है। इन चीजों की तो हौसला शिकनी करनी चाहिए। वो बुजुर्गाने दीन, वो अलिया अल्लाह, उनका जो मकाम है वो अल्लाह के पास है, और उनका और अल्लाह का मामला है। हमारे कोई भी जरूरत नहीं है कि हम किसी के उसमें जाके और मिजारों पे और उसके ऊपर जाके और अब चादरें चढ़ा रहे हैं। जो उनका मामला अल्लाह के साथ, वो दुनिया से चले गए, वो अपना अमल करके चले गए, वो अपनी नेकियां कमा के चले गए। आप ज्यादा ज्यादा उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनकी भी मगफरत करे, क्योंकि कोई भी मासूम नहीं है, याद रखें। सिर्फ अंबिया के बारे में कहा गया कि वो मासूम है, बाकी हर इंसान खताकार है, हर इंसान को मगफरत की जरूरत है। हर इंसान उस दिन घबरा रहा होगा, आपने सूरह अल जासिया में पढ़ ही लिया है ना, हर इंसान घुटनों के बल पड़ा होगा, चाहे अब वो कोई औलिया अल्लाह है, बुजुर्गाने दीन है, ये है। हम इस चीज को भी माइंड करते हैं, क्यों कह दिया कि वो भी कोई गलती कर सकते हैं, वो तो गोया खुदा ही हो गए, नाउजुबिल्ला। नहीं, एक दफा मैं किसी को बता रही थी कि ये देखो जो बुत हैं, वो खड़े हुए बुत हैं जिनके सामने वो हाथ बांधा करते थे, तुम लेटे हुए बुतों के सामने हाथ बांध रहे हो। तो उन्होंने कहा आपने ये क्यों कह दिया, आपने तो हमारे बुजुर्गों को बहुत बुरा कह दिया। बुरा की बात नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है, और उनका मकाम अल्लाह के यहां बहुत बुलंद होगा, हमारी ये दुआ है। लेकिन अब जबकि वो मट्टी हैं, जब ये कब्रें हैं, तो मुझे बताओ कि उस वक्त फिर आप जब उसके सामने खड़े हो गए, मट्टी के सामने, तो क्या है ये? उनकी रूह तो नहीं है उसके अंदर, खाली जिस्म है, उसके मांग रहे हो। जब हम जिंदा होते हैं तब भी हम किसी की हेल्प कर सकते। कोई औलिया अल्लाह कितने भी थे, कोई भी थे, वो भी अल्लाह से ही मांगा करते थे, वो खुद किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब मर के क्या वो इतने ताकतवर हो गए कि वो लोगों के काम बनाने लगे? इंसान अकल इस्तेमाल करे। शिर्क की याद रखेंगे कोई बेस है ही नहीं। आप किसी जो भी शिर्क करने वाला ना, थोड़ी देर उससे बात करेंगे, वो बिल्कुल बेसलेस बात होगी। सारे दलाइल तौहीद के हैं, सिर्फ ये बूदा अकीदा है। चाहे कोई मुसलमान शिर्क कर रहा है, चाहे मुशरिक शिर्क कर रहा है, कोई दलील नहीं है इनकी, कोई बेस नहीं है। तो शिर्क से बचें। तो ये आयत नंबर 7 से 10 तक जो मुशरिकीन के शुभात थे ना वही के बारे में, उनका तस्करा है, और जो कयामत पे ये करते थे इतराजात। तो यहां हक से मुराद क्या है? कुरान। कि जब ये कुरान इनके पास आ गया, काफिरों के पास रोशन आयतें आ गईं, तो ये क्या कहते हैं? ये तो जादू है, اور کھلم کھلا جادو ہے، کیونکہ اس کا اثر ہوتا تھا دلوں پہ، اور جادو سے آپ دیکھیں گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں نا، گھر میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جب جس کے اوپر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے تو اس گھر میں باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بھائی بھائی سے جھگڑ پڑتا ہے، چچا بھتیجے کے اندر جدائی ہو جاتی ہے، یہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ رہے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو گھروں کو توڑ رہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہو گیا باقی کافر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹسل شروع ہو گئی. تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ سحر مبین ہے. تو ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں اس نے خود ہی گھڑ لیا، وہ خود ہی بنا کے لے آیا، یہ خود ہی باتیں یا خود ہی گھڑی ہوئی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں ان سے، قل ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے، تم مالک نہیں ہو سکتے میرے لیے اللہ کے مقابلے میں. یعنی اگر میں نے خود یہ گھڑا ہے تو اللہ کی سزا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ کے اس طرح لوگوں کو بتائے. اور آپ دیکھیں سورہ الحاقہ میں بہت سخت بات ہے اس بارے میں، آیت نمبر 44 سے 47 تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ہم پر بعض باتیں گھڑ لیتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور آپ کی شاہراہ کاٹ لیتے. بہت سخت آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے، اور تم میں سے کوئی بچا نہ سکتا پھر. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت سخت بات ہے. اللہ کی طرف کوئی چیز ایسے منسوب کر دینا جو اس نے نہیں فرمایا، جو اس نے نہیں کہا، خود ہی سے آیتیں گھڑ لینا، اگر میں نے گھڑی ہوتی مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. وَعَالَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم پڑھتے ہو یا جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ جو تم نے رائی کے پہاڑ بنا لیے فی اس میں، یعنی جو تم نے قرآن کی تکذیب کرتے ہو اور تم یہ جو باتیں بنا رہے ہو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. تم نہیں بھی مانتے اس قرآن کو تو اللہ کافی ہے، وہ خود گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ اس کا کلام ہے. وہ الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. یہاں پہ یہ صفت لانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے لیے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک شان غفاری ہے اور رحمت ہے کہ وہ پکڑ نہیں رہا تھا، ورنہ جو عذاب قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، وہ ان پہ بھی آ سکتا تھا، کیونکہ یہ بھی انکار کر رہے تھے، یہ بھی ہٹ دھرمی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنا لیا تھا اس کا. تو یہ تو اللہ کی مغفرت ہے، رحمت ہے کہ اس نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے، اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تمہیں پکڑ نہیں رہا، ورنہ تمہاری ایسی باتوں پہ وہ کب سے تمہیں پکڑ لیتا. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے. اب دیکھیں بار بار آ رہا ہے نا قل قل، اب اس صورت میں دیکھیں گے بار بار یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں آپ بیان کریں، اور بڑی سخت باتیں ہیں، آپ کہہ دیں ان کو. اب دیکھیں اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کیا کوئی پیغمبر خود ہی اپنے لیے یہ بات کہتا کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو تم اللہ سے نہیں مجھے بچا سکتے تھے؟ اپنے لیے تھوڑی کہتے، اپنے لیے تھوڑی یہ کہتے جو سورہ الحاقہ میں. تو اے نبی آپ کہہ دیں میں کوئی نیا نوکھا رسول نہیں ہوں، کہ جو فرسٹ ٹائم کسی نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس سے پہلے وہ لوگ دیکھتے ہی تھے کہ ان کے قریبی یہود تھے، یہود میں بھی پیغمبر آئے، ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے، یہ لوگ جاتے تھے تجارتی قافلوں میں، اور ان کو پتا تھا، عیسائیت کا بھی پتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں یہ صرف یہی تک نہیں، ورقہ بن نوفل ان کے اندر ہی رہتے تھے نا، جن کے پاس حضرت خدیجہ گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، وہ اتنے بڑے عالم تھے تورات کے کہ عبرانی زمان میں وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ صحیح کرسچینٹی پہ اس وقت تھے. تو ان لوگوں کو پتا تھا یہ سب چیز. تو تمہیں جب یہ سب پتا ہے तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई नई बात ये घड़ ली, कोई नई रसूल आ गए, कोई अनोखी बात हो गई? आज से पहले भी तो रसूल आए थे। वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और ना ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यहां से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते थे, गैब से वाकिफ नहीं थे। ये यानी इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप खुद ये बता दें अपने बारे में क्या नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि मुझे हिजरत करनी पड़ेगी या मुझे यहीं पे रहना है या क्या होता है, और ये तुम्हारे बारे में भी नहीं जानता कि तुम्हारी पकड़ होगी या क्या तुम्हें मोहलत दी जाएगी या तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं जानता कुछ भी, यानी मुस्तकबिल की बात मुझे नहीं पता। हाँ, अमूमी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी कि जैसे ईमान वाले जन्नत में दाखिल होंगे, कुफर वाले जहन्नुम में जाएंगे, मुनाफिकीन का ये दर्जा, मगर इंडिविजुअली किसके साथ क्या होता है ये कुछ नहीं जानते थे। कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, दुनिया में किसी साथ क्या होने वाला है, कुछ नहीं जानते थे। अनलेस कि अल्लाह ताला ने बता दिया, जैसे कि कई सहाबा के बारे में जो अशरा मुबशरा है, अल्लाह ताला ने उनके बारे में बता दिया कि ये जन्नती हैं, या बदरी सहाबा है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया वो सब जन्नती हैं। तो जिनका अल्लाह ताला ने बता दिया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं जानते थे। कहीं नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही से किसी को कह दिया बस अब ये तो जहन्नमी हो ही गया, नहीं, की तरफ से कोई बात आए। इससे पता चलता है कि हम भी किसी के बारे में जन्नती या जहन्नमी होने का फतवा नहीं दे सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते थे किसी के लिए, तो हम कैसे कह सकते हैं? बाज लोग कहते ना, मेरी अम्मी जन्नती ये कहा करती थी, मेरे वालिद जन्नती ये कहा करते थे, मतलब साथ जन्नती लफ्ज लगाते हैं। उनको कैसे पता है कि वो क्या है? अल्लाह करे कि जन्नती हूं, लेकिन खुद ही से देखिए, ये अथॉरिटी, ये पावर सिर्फ अल्लाह के पास है। कौन जन्नती है, कौन जन्नती नहीं है, ये सिर्फ इख्तियार अल्लाह का है। आप जब अपने पास ये इख्तियार ले लेते हैं ना, तो आप अल्लाह का इख्तियार अपने पास ले रहे हैं। ये उसका इख्तियार है, सिर्फ वो बता सकता है, सिर्फ वो जानता है। आपकी क्या यानी हक पहुंचता है कि ये किसी के बारे में भी बताएं कि ये बस जन्नती हो गया ये, और ये फलाना बस ये तो है ही जहन्नमी। आपको क्या पता, हो सकता है वो अपने मरने से पहले तौबा कर ले। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो शिर्क पे मरा, जो कुफर के ऊपर मरा, वो जहन्नमी है, ये हम कह सकते हैं। मगर किसी इंडिविजुअल के बारे में फलां 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 वो जहन्नमी होगा, ये नहीं हम बोल सकते। आप इससे अंदाजा कीजिए, उम्मुल आला जो थी, एक अंसारी खातून थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत भी की थी, तो उन्होंने खबर दी कि जब अंसार और मुहाजरीन की मेजबानी के लिए कुरा डाला गया, तो हजरत उस्मान बिन मदऊन, ये उस्मान बिन अफान नहीं है, उस्मान बिन मदऊन, उनके घराने के हिस्से में आए। उम्मुल आला कहती हैं कि उस्मान हमारे यहां बीमार पड़ गए, हमने इनकी पूरी तरह तीमारदारी की मगर वो बच नहीं सके, हमने उन्हें उनके कपड़ों में फिर लपेट दिया, यानी फौत हो गए वो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा अबू साहिब, यानी ये इनकी कुन्नियत थी, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों, मेरी तुम्हारे मुतल्लिक गवाही है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने इकराम से नवाज दिया। ये कहने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए ना, तो ये कहने लगी उम्मुल आला के अल्लाह की रहमतें हों तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे मुतल्लिक, मुझे पता है अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से नवाज दिया। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से नवाज दिया? मैंने कहा मुझे तो इस सिलसिले में कुछ खबर नहीं है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मगर और अल्लाह किसको नवाजेगा? अगर ये नहीं है तो फिर और कौन? आपने फरमाया इसमें तो कोई शक नहीं कि मौत इन्हें आ चुकी है, अल्लाह की कसम मैं भी अल्लाह से इनके लिए खैर ख्वाही की उम्मीद रखता हूं, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल होते हुए अपने मुतल्लिक भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। यानी इतनी बड़ी बात आप किसी के लिए कह रहे हैं, मैं तो अपने मुतल्लिक भी नहीं जानता। उम्मुल आला कहने लगी इसके बाद मैं किसी की भी कभी पाकी बयान नहीं करूंगी। کہتی ہیں اس کے بعد مجھے بڑا رنج ہوا، پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے لیے کہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے اور ان کے لیے وہاں پہ، تو خواب میں جو بھی آیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ جاری کیا. تو کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر خواب سنایا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا، یعنی ان کا عمل جو ہے نا وہ بہتا ہوا چشمہ ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے، بڑا اچھا سا خواب انہوں نے دیکھا نا. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی انسان یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی بھی ایسی کلمات منہ سے نکالے، کسی کو نہیں علم، فائنل علم کسی کو نہیں. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا، مگر ہم نے اس کو دیکھ لیا جی، اس کو تو اس کا جنازہ ہلکا تھا بس، یہ تو جنتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا اس کا تو بھاری تھا اس لیے تو بس ہیں، اور اس کا تو منہ سیاہی مائل ہو گیا تھا مرتے ہوا، تو بس اس کا تو کوئی مسئلہ ہی ہے، کوئی آگے برا ہی انجام ہے، اور فلانے کا یہ ہو گیا، پتہ نہیں اپنے اپنے طور پہ ہی کچھ باتیں بنا لی ہوئی ہیں، اور اس سے ہی ہم خود ہی پریڈکشن دیتے رہتے ہیں کہ یہ کیا جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں یہ رائٹ دیا گیا، کوئی حق نہیں ہے. فرمایا ان اتبعوا الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں بھی اس وحی پہ ہی چلنے والا ہوں، میں خود نہیں کچھ جانتا، مجھے خود نہیں کچھ پتا کہ کون کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میں تو اس وحی کے اوپر ہی چلنے والا ہے، اسی کو فالو کرتا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں کوئی فیوچر بتانے والا کوئی نجومی نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں، نذیر مبین ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں. قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے سوچا، اب پھر دیکھیں قل آ گیا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہے اللہ کی طرف سے، کیا چیز ہے اللہ کی طرف سے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا قرآن کے اوپر ساری باتیں آ رہی ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، سوچو پھر کیا ہوگا. ابھی تو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور خود ہی گھڑ لیا ہے اور خود ہی یہ کر لیا، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اگر اس کا ذرا سا بھی یہ چانس ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا، یہ تمہیں اس دن اگر جا کے پتا چلتا ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آج کے وقت میں بھی کہ یہ قرآن جو ہے نا آپ کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی، یہ تو بس ایسے ہی سٹوریز ہیں بنائی ہوئی، سٹوریز لکھتی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی ان کی، چلو بس اسے ایک بک بنا دی ہے، اٹس جسٹ اے بک. یہ اپنے مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ، مطلب ظاہر سی بات ہے ایسی بات کہنے سے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ ہی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سوچ لو. اگر آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، تمہیں وہاں جا کے پتا چلا، تو ہوگا کیا تمہارا. جبکہ وہ شاہد شاہدن، جبکہ ایک گواہ گواہی دے چکا ہے، اور وہ گواہ کن میں سے ہے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ہے، علی مثلہ، کس کے اوپر گواہی دے چکا ہے، اوپر اس کی مانے، اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہے، یعنی تورات کے اوپر گواہی دے چکا ہے، اور تورات تصدیق کرتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، تو تورات کی جو اس کی گواہی دے چکا ہے، یعنی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے، فآمنا، تو وہ ایمان لے آیا. استکبر تم، اور تم نے کیا کیا، تم نے تکبر کیا. ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایمان لے آیا ہوا ہے، قرآن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہوا ہے، تو یہ بھی دیکھ لو کہ بنی اسرائیل جو پچھلی کتابوں کے پہ ایمان لانے والے ہیں ان میں سے ہی کوئی گواہ آ گیا. ٹھیک ہے سارے نہیں بھی ماننے، ایک بندہ تو ماننا ہے. اور آپ دیکھے یہ دیکھیں یہ کون تھے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور یہ اسی آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے. کہا جاتا ہے عبداللہ بن سلام نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ سے تین ایسی چیزوں کے متعلق سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اے اے پہلی چیز کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، دوسری چیز کہ جنت والوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا، تیسری بات یہ کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کر دے گی، اور جنت والوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا. اور تیسرے سوال کا جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک یہود بہت بہتان باندھنے والی قوم ہے، اگر ان کو میرے اسلام کا اس سے پہلے علم ہو گیا کہ آپ ان سے متعلق میرے ان سے تو اس سے پہلے ہی آپ ان سے میرے متعلق سوال کر لیں. پھر یہود آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، ان کے والد بھی بڑے بہترین آدمی ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں، وہ تو ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور یہ ہیں وہ بڑی ان کی تعریفیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو؟ انہوں نے کہا اللہ ان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، وہ کیوں مسلمان ہونے لگے. پھر عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہود نے کہا یہ تو ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ان کی برائیاں اتنی کرنے شروع ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا خدشہ تھا کہ یہ ایسے ہی کریں گے. دیکھیں اب بات تو ثابت ہو گئی نا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف بن مالک کے ساتھ یہود کے کلیسے میں گئے، تو آپ نے فرمایا اے یہود مجھے 12 ایسے آدمی دکھاؤ جو یہ گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو تم اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے. وہ خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، پھر بھی کسی نے نہیں جواب دیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں حشر برپا کرنے والا ہوں، میں سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، خواہ تم ایمان لاؤ خواہ تکذیب کرو. جب آپ واپس جانے لگے تو ایک شخص نے کہا آپ ٹھہریں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس شخص نے یہود سے پوچھا تمہارے نزدیک میں کیسا آدمی ہوں؟ سب نے کہا ہم میں تم سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر تم تورات میں پڑھتے ہو. پھر انہوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا. پھر اس طرح یہ لوگ باہر آ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تو ایک گواہ گواہی دے چکا ہے ان کے اندر ہی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے. اور عبداللہ بن سلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کے متعلق ہی یہ آیت اتری کہ ایک گواہ گواہی دے چکا ہے. تو اس جیسی کتاب کی گواہی دے دی ہے، یعنی تورات کی گواہی، کیونکہ تورات میں بھی تو یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے اوپر اور آپ کے بارے میں آیات. اور اسی طرح آپ دیکھیں ہم نے ساتویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا نجاشی کے سامنے بھی جب اللہ کے کلام کو پیش کیا گیا تو اس نے بھی کیا کہا تھا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی اللہ کے لیے ہمیں بھی گواہ لکھ لیں، شہادت دینا، گواہی دینا بہت بڑی بات ہے. اور پھر سورہ المائدہ میں بھی آتا ہے اس بارے میں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ جاتی ہیں، آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. واقعی جب انسان حق پہچان لیتا نا اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی، اور جو نہیں جانتا وہ بس مذاق ہی اڑاتا رہتا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ شہادت ہے، حق کی شہادت، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی تکبر کیا، کفار مکہ نے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور سب ظلم سب سے بڑا یہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتا نا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ ظالم لوگوں کو نہیں ہدایت دیتا. یہ ظلم کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور اس کے اوپر ایمان نہ لانا ظلم ہے.